بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ محترم جناب ڈاکٹر سرت علی برنی, جن کی زندگی کا مشن قرآن حکیم کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. ڈاکٹر سرت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں. آپ پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے ہیں اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. حقوق والدین کے موضوع پر سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں مطالعہ قرآن پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سرت علی برنی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واقصد لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. ترجمہ ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑے ہو کر رہے تو انہیں کچھ تک نہ کہو, نہ انہیں جھڑک کر جواب دو, بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ میرے بچپن میں ڈالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم چاہے بن کر رہو تو ویسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے. حضرت میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل, جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے, اس سے جہاں سے یہ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے, میں نے تین آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ممکن ہوا تھا کہ یہاں پر ابھی تک والدین کے سلسلے میں کوئی پروگرام پیش نہیں ہو سکا ہے, میرے مان کی یہ بات نہیں تھی. میرا خیال تھا کہ یہ پروگرام شاید یہاں پیش ہو چکا ہے, اور ابھی پچھلے سال میں نے ان آئٹم کو مطالعہ دوسری جگہ پیش کیا تھا, تو اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگی. اس سلسلے میں پہلی بات میں کہوں گا کہ سورہ اسراء یا بنی اسرائیل جو سورت ہے, یہاں سے پندرہ ستارہ شروع ہوتا ہے, اور پندرہ ستارے کا نام سنائے تو سورج کے پہلے لوگ سبحان اللہ کے ناطے سے ہے. پہلے تو اس سلسلے میں دو باتیں میں آپ سے کروں جو ہمارے اس آپ کے متعلق میں اہم ہے. سورہ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول رب الفتاح تقریباً مکی ہے, اور مکی وہ دور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے ہجرت کے آثار منا ہو چلے تھے, یعنی دو ہجرت سے کچھ عرصے پہلے کا, اور اس کی شہادت اسی صورت کے اندر دو جگہ سے ملتی ہے. عام طور پر جو زمانہ نزول کے متعین کرنے کے لیے مفسرین بعض اوقات کافی تحقیق اور کوشش کرتے ہیں, مگر الحمدللہ اس صورت کے لیے سنور اندرونی طور پر دو شہادتیں ایسی موجود ہیں جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ عرصے پہلے لاگو ہوئی ہے. ایک اس کی پہلی آیت جس نے فرمایا کہ سبحان اللہ اسرا جو عبد ہے لولد من المسجد الحرام ہے اور مسجد الاقصی میں بات نہ ہے لہو میں میرے لہو میں آیا کہ نہ ان نہیں سمیت بسی. اس میں ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا, اور یہ پتا ہے یہ مہینہ بھی معراج کا مہینہ ہے جس میں ہمیں جگہ کے مہینے میں آپ کی معراج سے واقعہ پیش آیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر اس میں ہے. پہلے اسرا یعنی رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف, اس کا ذکر, اور اس کے بعد میرا آپ کا واقعہ پیش آیا ہے, اس کا ذکر اس آیا کی تو فریح نہیں ہے, بس اثرات اللہ سے اس واقعے کی نشاندہی ہو رہی ہے. اب دو کہ اس واقعے کی تاریخ میں مورخین کے درمیان اختلاف ہوا ہے, مگر اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 15 مہینے 17 مہینے 18 مہینے اسی تاریخ میں تیار ہوتی ہیں. اور دوسرا اس کے اندر ایک شہادت ملتی ہے جس میں مشہور دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی, تو کتب رب اصل مبتلا سکتے ہوئے اخرب و مقرر سکتے قدم النبی کا سلطان المسیرہ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ میرے رب مجھے نکال تو سکھ کے ساتھ, اور مجھے داخل کر تو سکھ کے ساتھ, اور اگر میں نبی کا سلطان النسیرہ اور مجھے اپنی طرف سے سلطہ پاور دے طاقت دے. اس سے مفسرین نے اشارہ لیا ہے کہ چونکہ ہجرت کا زمانہ قریب رہا تھا اور آپ مکے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے, لہٰذا آپ کو دعا تلقین کی گئی. تو ان دو باتوں سے تقریباً یہ چیز متعین ہوتی ہے, میں صورت نازل ہو رہی ہے ہجرت سے کچھ ہفتے پہلے. اب اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ صورت بنی اسرائیل کے دو رکو ہیں 3 اور 4 جس کے تباہ میں یہاں کی ہے 3 آیتوں سے, میں یقین آپ کے ذہن میں اس کے مضامین ہوں گے. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس امت کے لیے بڑے تفصیل میں احکامات دیے گئے ہیں, اور اکثر تفاصیل میں ان احکامات کو اس امت کا مشہور کہا گیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ہجرت کا واقعہ پیش آنے والا تھا اور مدینہ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہونے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور اس نے بتایا کہ جو اسلامی ریاست ہم قائم کرنے والے ہیں اس اسلامی ریاست کے کیا قوانین ہوں گے, اس اسلامی ریاست کے جو شہری ہوں گے وہ کن قوانین کے تحت اپنی زندگیاں بسر کریں گے, وہ بات کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی. اور آج کل کے اصطلاح میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں الیکشن کا موقع آتا ہے اور پارٹی اپنی مشہور نکالتی ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا اور ہم کامیاب ہوئے تو ہم وہ اور یہ کریں گے, دراصل وہی بات ہے جو کہی گئی ہے کہ جو اسلامی ریاست قائم ہونے والی ہے اس میں وہ اور یہ اور یہ باتیں کی جائیں گی. چنانچہ اگر آپ ان دونوں رکوعوں کا تفصیلی مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ متعدد احسانات سے جو دیے گئے, بلکہ بعض مفسرین نے اس کا تقابل کیا ہے کہ وہ جو تورات کے 10 کمانڈمنٹس جس کا ہم اور آپ جانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس کیے گئے تھے وہ کا ان کا مقابلہ بھی کیا گیا ہے. تو یہ بات اس لیے اہم ہے کہ یہ ایک اسلامی ریاست کے منشور کا حصہ ہے جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا تو یہ جو 3 آیتیں ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہیں جن کو ان شاء اللہ بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں, اس میں قرآن کا ایک خیر انداز دعا ہے جس کا شاید مجھے یاد کرتا ہے, میں آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں مگر تشکیل کے لیے دوبارہ پیش کروں گا. یہ بات جو انداز دعا ہم کو بار بار ان آیتوں میں نظر آتا ہے, اور وہ قرآن کا انداز دعا یہ ہے کہ قرآن بعض اوقات کسی منظور کا چھوٹے کا ذکر کرتا ہے اور اس کے تحت جتنی باتیں ہیں وہ خود بخود دعا کی شامل ہو جاتی ہیں. اور اس کی مثال اگر مجھے آپ کو رہا ہے تو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو دی ہوگی کہیں سورہ رحمان کے ابتدائی جو 4 آیتیں ہیں, میں یہ مثال خود کے سامنے آتی ہے کہ رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان اللہ کی صرف اللہ بچے میں میرا اللہ کو میں وقت نہیں ملتا, میں صرف آپ کو قرآن کا خاص اسلوب اور سائز بتانا چاہتا ہوں. سہارا فرمائے کہ رحمان وہ اللہ تعالیٰ کی وہ صرف چھوڑنے کے چھوٹی کی صفات میں شمار ہوتی ہے. اور بات ہمارے سامنے قرآن بتا جب آئی ہے تو مجھے اللہ علی الرحمان اللہ کو اللہ کیسے پکارو تو رحمان کیسے پکارو, تو چھوٹی کی صرف اتنے شمار ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ان صفات میں سے ہے جس سے اللہ کے دلتا کر ہم جھلکتا ہے. تو کسی وقت جب میں آپ سامنے باب الرحمان کا ذکر کر رہا تھا تو بھی میں نے بات آپ سے کہی تھی, اور رحمان اللہ کی چوٹی کی شک اور فرمایا علم القرآن اللہ تعالیٰ نے اور رحمان نے قرآن سکھایا. اب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھایا, سارے علوم جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ انسان کا مسلمان ہو کہ کافر ہو, نہ مانے کہ نہ مانے, سارے کے علوم کا منبع تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے, سارے علوم اللہ ہی نے سکھا ہے. علم العظم الاسماء کلھا قرآن نے فرمایا, تو اللہ ہی نے سارے علم سکھائے ہیں, مگر خاص طور پہ جس علم کا ذکر کیا وہ قرآن کا, کیونکہ سارے علوم کی جو چھوٹی ہے وہ قرآن کا علم ہے. اللہ کی صفت چھوٹی تھی تو علم دکھایا, اس کا چھوٹی کا ذکر کیا, خلق الانسان اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جاندار آپ جو سوچ سکتے ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کی, اور جو اشرف المخلوقات ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کی. مگر ذکر کس کا ہوا؟ اس مخلوق کا ذکر ہوا جس کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا گیا. کیوں دیکھیں مخلوق, اور آپ نے فرمایا اللہ البحان, اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی اور گوائی کی صلاحیت دی. اللہ نے انسان کو بہت سی صلاحیت دی, دیکھنے کی, سننے کی, سوچنے کی, سمجھنے کی, مگر وہ صلاحیت جو اس کو دوسرے مخلوقات سے مہیت کرتی ہے, ڈسٹنگوش کرتی ہے, ڈیفرینشیٹ کرتی ہے, وہ دراصل اس سے بولنے کی صلاحیت ہے. اس لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. یہ حیوان تو ہے مگر اس کے اندر یہ خصوصیت نہیں کہ وہ بولتا ہے حیوان. صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے, یہ اس کو دوسروں سے مہیت کرتی ہے. اور یہ چھوٹی کی صلاحیت خراب ہوتی ہے. ذرا غور کیجیے گا کہ چار آئل میں چار چیزوں کا ذکر ہے, اور چاروں چھوٹی کی چیزیں اللہ کی خصوصیات میں, چوٹی کی خصوصیت اللہ کی طرف سے جو ناصب ہے اس میں چوٹی کا علم, اللہ کی مخلوق میں چوٹی کی مخلوق, اور جو مخلوق کو صلاحیتیں دی گئی اس میں چوٹی کی صلاحیت. یہ قرآن کا انداز دعا ہے جو اکثر مقامات کو نظر آئے گا آپ, اور میں اس کی نشاندہی اس لیے کر رہا ہوں کہ ان تین آیتوں میں یہ انداز دعا ہم کو بار بار نظر آتا ہے, اور میں آپ کے سامنے جو مطالعہ پیش کروں گا میں تو میں اس کی نشاندہی کرتا رہوں گا. اس چیز کا آپ ذہن میں رکھیے. میں دو باتیں تحریر کی جو میں کرنا چاہتا تھا, اب آئیے نفس مضمون کی طرف. فرمایا ایک بقدہ رب کا, قدر رب نے فیصلہ کر دیا ہے. اب تھوڑا لفظ سے غور کیجیے گا, قدا کے عربی وہی معنی ہیں جو ہم اردو میں بھی لیتے ہیں. اسی سے لفظ قاضی بنا ہے, یعنی فیصلہ, وہ فیصلہ جو کسی عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہے تیرے رب کا فیصلہ. اور اب آپ ہم اس بات سے غور کیجیے گا کہ میرے رب کی عدالت اعلیٰ ترین عدالت ہے, اس سے نیچے کوئی عدالت نہیں ہے. ہم اس بات کو دنیا میں کتنا جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک عدالت کے فیصلے سے ہماری تسلی نہیں ہوتی, اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جواب موجود ہے اس فیصلے کے خلاف, تو ہم اس عدالت سے اعلیٰ عدالت میں چلے جانے کی ہمیں ایک طریقہ موجود ہوتا ہے, اور اعلیٰ عدالت میں جا کر ہم اپیل کر سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف. مگر اگر کسی ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے آپ کا فیصلہ حاصل ہو جائے تو پھر آپ کے دل میں تسلی ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کی کوشش کر لی, اب اس معاملے میں سمرتھن اس ملک کے اندر اور کچھ نہیں ہو سکتا. وہ لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ چیز ہمارے ذہن پر واضح کرنے کے لیے کہ جتنے تک تمہارے سامنے باتیں آ رہی ہیں یہ اس عدالت کا فیصلہ ہے, اس ہستی کا فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بالتا ہستی نہیں. چنانچہ جس بات کو اپنے ذہن کو صاف کر لو کہ مجھے تمہارے احکامات دیے جا رہے ہیں اس کے خلاف کوئی یقین نہیں. اگر تمہیں کسی وجہ سے یہ احکامات اچھے نہیں لگتے تو تم ان سے بچ کر نہیں جا سکتے, تمہیں ان پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. لہٰذا لفظ قضا فرمایا, اور جتنے احکامات اب آئیں گے ان دونوں رکوعوں میں وہ اسی لفظ قضا کے تحت ہیں. اگر آپ اس کا اگر مطالعہ کریں, اس معاملے میں میں ذکر کرنا چاہوں گا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا, تو انہوں نے اس معاملے میں ایک قضا کیا ہے اور اپنی تقریب میں اس کو لکھا ہے. انہوں نے اس چیز کو بنایا کر دیا ہے, انہوں نے لکھا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے وہ دو نقطے لگا کر جس کو آپ انگریزی میں سیمی کولن کہتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے نمبر بات, نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین, نمبر چار, یعنی جتنی باتیں اب آ رہی ہیں وہ تیرے رب کا فیصلہ ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ ہم سے کہا جا رہا ہے وہ میرے رب کا فیصلہ ہے, اور میں اس سے کہیں بچ کے جا نہیں سکتا, اس کے خلاف کوئی یقین نہیں ہے. اس کے تحت فرمایا پہلا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعبدو الا اياه, کہ تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کر. دراصل حضرات یہ مضمون جو کہ توحید کا مضمون ہے اور جس میں شرک کی نفی آتی ہے, یہ مضمون بذات خود بہت اچھی مضمون ہے. اور عام طور پر اگر میں مطالعہ آپ سامنے پیش کرتا تو پہلے میں اس مضمون کی تفصیل میں جاتا, اور اتنا تفصیل مضمون ہے کہ شاید ہمیں اس کے لیے میں اردو بیٹھکیں درکار ہوں. آج چونکہ میرا موضوع ہی نہیں ہے اور مجھے خاص طور پر والدین کے متعلق بات کرنی ہے, لہٰذا میں اس موضوع پر دوسری گفتگو نہیں کروں گا. صرف یہ بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا تھا کہ پہلا دن یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه, کہ تم اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو. اب دوسرا حکم آیا ہے, فرمایا وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. اور آپ یہ غور کیجیے گا کہ قرآن میں ہمیں یہ مضمون کہ اللہ کی صرف عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو, اور یہ مضمون کہ اپنے والدین کی ساتھ احسان کا سلوک کرو, بارہا مقامات پر یہ مضمون ہم کو ملتا ہے. اور یہ بھی اتفاق نظر آتا ہے اگر آپ قرآن مطالعہ کریں
تو دونوں مضامین ساتھ ساتھ ملتے ہیں اور اکثر اوقات ایک ہی آیت میں دونوں مضمون آتے ہیں اور اسی ترتیب سے ملتے ہیں. میں آپ کو سب مثالیں دوں گا. اور اب بکر فرمایا کہ بھائی بخار میں اللہ کا بنی اسرائیل اللہ تعبدون الا اللہ وبل والدین احسان. اخبار کو غور کرتے جائیے تو وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے مثال ہوا کہ اللہ تعبدون الا اللہ لا تعبدون وہ وقت میں نصاح کا بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے وبل والدین احسان اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے. تو نصاح نے فرمایا کہ عابد اللہ والا کشر کی بہت شہم وبل والدین احسان. ایک آیت کا ٹکڑا سنا رہا ہوں آپ کو پوری آج نہیں سنا. اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اللہ کے ساتھ اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. سورہ انعام میں 19 رکوع ہے اور وہ یہ سورہ بنی اسرائیل کے جو تین سار ہیں اس کا اگر آپ کہیں تو خلاصہ ہے. بالکل یہی مضامین ہیں مگر یہ ایک مختصر انداز میں وہاں آئے ہیں. 19 رکوع میں سورہ انعام کی اس میں فرمایا قل قالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم اللہ تشر کو بہت شہم وبل والدین احسان. صرف آج کے ٹکڑے سنا رہا ہوں آپ. وہاں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ پہلے اپنے محرم ربوں کو ملوکم کہ میں تم سے پہنچے سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وبل والدین احسان اور والدین کے ساتھ احسان کا شکر ہو. سورہ لقمان نے فرمایا مبکانا انسانا جو والدین ہے اور ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے متعلق ہم الگ ہے بس سال اسی آنے میں انشکر نہیں والے والد اس کی ماں نے اس کو بڑی دقتوں سے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اس کو تھوڑے مثال دودھ پلایا اور ہم نے اس کو وصیت کیا کی انشکر نہیں والے والد کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. میں نے یہاں پہ چار مثالیں دی ہیں. ان چار سالوں میں آپ کے بعد دیکھیے کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ علیہ کی صرف عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور تجھے خاضرات کہ اللہ کے ہمارے پر بڑے حقوق ہیں. اس تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا مگر ان حقوق میں جو سر سرس حق ہے جو کہ اللہ کے یہ چوٹی کا حق ہمارے پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اللہ واحد ہے صرف اسی کو بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ اللہ کا اول ترین حق انسانوں کے اوپر ہے اور اگر اس حق کو کوئی انسان ادا نہیں کرتا کوئی شخص ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے صریحاً اپنی کتاب میں یہ بات فرما دی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ شریک کیا جائے کسی کو اور اس کے علاوہ جس چیز کو جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں. تو شرک اتنا قبلی جرم ہے کہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اس کی معافی نہیں. اللہ کے حقوق میں تھا کہ چوٹی کا جو حق ہے انسان کے اوپر وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے اس چوٹی کے حق کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد کس چیز کا حق کا ذکر ہوتا ہے؟ انسانوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے والدین کے حقوق ادا کرو. کیا معنی ہے اس کے کہ اللہ کے بندہ میں غور کیجیے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں شاید آپ سامنے پہلے بھی دیو کہ ہر انسان یہ ایک امانیت کا اصول ہے جس کا سوشل سائنس کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی جگہ ایک مرکز ہے. ہر انسان چھوٹا یا بڑا اس کی کوئی تشخص نہیں ہے اور اس مرکز کے دائرے ہیں. اس کے بڑے بچے ہیں, اس کے بہن بھائی ہیں, اس کے والدین ہیں, اس کے اقربا ہیں, اعزاء ہیں, برادری کے لوگ ہیں. یا آپ دائرے بناتے چلے جائیے یہ جس کو انگریزی میں آپ کانسنٹریٹ سرکل کہتے ہیں. تو وہ دائرے جن کا مرکز ایک ہی ہوتا ہے وہ دائرے ہیں, وہ دائرے پھیلتے چلے جاتے ہیں. اور اس انسان کا جتنا قرب جس سے ہے اتنا ہی اس کے حقوق اس کے اوپر آتے ہیں. تو یہ باہر وہ لوگ بڑھ رہے ہیں اس انسان کے چاروں طرف اور سب سے جو قریب حق یا سب سے قریب دائرہ جو بنتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ والدین کا دائرہ ہے. یہ بات ہے جو ذہن نشین ہمارے پر آئی گئی ہے کہ تمہارے اوپر اور آپ کے بندر میں سب سے زیادہ قریب ترین حق جو ہے وہ تمہارے والدین کا ہے. یہ بات میں اس لیے لوگ دے کے کہہ رہا ہوں بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں کچھ مغربی بھی تہذیب سے مروب ہو کر اور کچھ وہاں کی مارشل پاور لے کر ہمارے یہاں یہ جو ایک سامنے کا کنسپٹ چلا ہے سپریٹ اور سنگل فیملی اس سے میری مراد یہ ہے کہ میاں اور بیوی اور آل اور اولاد بچے اور بخت اور والدین کو بعض اوقات نہ صرف یہ کہ اپنے ساتھ رکھنے سے لوگ اکساتے ہیں ان کا حق نہیں مانتے بلکہ یہ کہ وہ ان کو بہت سننے لگتے ہیں اور بعض اوقات دل کے اندر سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں جانا کیوں نہیں چلے جا رہے ہیں ان کا کوئی مقصد ہی نہ رہا زندگی کا جو کام انہوں نے کر لیا تھا وہ تو کر لیا, ابھی ہمارے پر بوجھ ہے. اور اگر کبھی والدین سبق بھی لائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا آپ نے کون سا احسان کیا ہمارے پر, ہم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے تھے. صاحب آپ تو بالکل یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو اپنے نقصانوں کا احساس پوری کر رہے تھے, پیدا ہو گئے. اب ہم نے آپ نے اگر ہمارے ساتھ کوئی سلوک کیا ہے تو آپ نے ہمارے پر کون سا احسان کیا ہے, وہ سلوک جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرنا ہی ہے. اللہ کا صلاح یہ ایک انداز ہے, اللہ کرے کہ آپ کے دل میں نہ پیدا ہوا ہو مگر اس مغربی معاشرت سے متاثر ہو کر لوگ کے اندر یہ احساس پیدا ہو چکا ہے. مولانا جو خاص طور پہ برازیل سے جڑے رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں والدین کے حق کا ذکر اپنے حق سے فوراً بات کیا ہے, متصلن کیا ہے. میں چیز ہمارے ذہن پر واضح کرنے کے لیے کہ والدین کا حقوق اور والدین کے جو اہمیت ہے, جو پوزیشن ہے, وہ سب سے زیادہ قریب پر ہے اس والدین کے مقابلے میں آپ کے اہل عیال اور آپ کے بچے اور آپ کی بیوی اور دوست اور احباب اور عزا اور اقربا فوراً کو جلد رکھتے ہیں. تو وہ بات ہے جو ہمارے سامنے پہلے واضح ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کے مطالعے سے یہی بات سامنے آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے یہی بات سامنے آتی ہے. دوسری بات کہ جب والدین کا ذکر کیا جا رہا ہے تو لفظ کیا استعمال کیا گیا کہ وبل والدین احسان. میں نے آپ کے سامنے جو مثالیں رکھی ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو سورہ بقرہ میں نہیں فرمایا تھا وہ لقد میں مثال کا بنی اسرائیل باقاعدہ ابل ماس وبل والدین احسان سر احسان فرمایا وحبد اللہ ولا تشرکوا به شيئا وبد الوالدین احسانا سر انام نے فرمایا کل تلو اتلا محرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شيئا وبد الوالدین احسانا سر عقاب نے فرمایا وبقین الانسان والوالدین احسانا. اب محض اللہ عربی زبان میں الفاظ کی کمی نہیں, بعض اوقات ایک ایک چیز کے عربی میں ایک ایک ہزار الفاظ موجود ہیں اور وہ اللہ کا کلام محض اللہ اللہ کو کریم مقبلے کی شارٹیج نہیں ہے, اللہ کے الفاظ کی کمی نہ محسوس ہوتی. اور عربی کا خود عمل بڑا وسیع اور بات کیا ہو رہی ہے کہ بار بار جب باہر جانے کا ذکر ہو رہا ہے لفظ احسان استعمال کیا جا رہا ہے, کوئی اور لفظ کیوں نہیں لایا جا رہا ہے. اس لیے لایا جا رہا ہے حضرات کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ لفظ احسان وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنا رویہ متعین کریں اور ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, تو یہ لفظ احسان ہمارے سامنے رہے. اب چنانچہ میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سبق نکال کر اس احسان کی گہرائی میں اتر کے دیکھیں کہ لفظ احسان ہے کیا. جب اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اتنا زور دیا ہے حکمن سے ہمیں اس وقت میں غور کرنا چاہیے. اس میں تو قرآن کہتا ہے کہ اصل آئے بدرون قرآن, آپ قرآن میں غور نہیں کرتے تو قرآن میں غور کیجیے. پہلی بات آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو احسان کا رویہ رکھتے ہیں اختیار, جن کو قرآن محسن کہتا ہے, ان کے لیے قرآن کیا کیا نویدہ اور بشارتیں دیتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ بشیر محسنین, جسے آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملے گی تو محسنین کو بشارت دیجیے. قرآن کہتا ہے بندہ ہے محب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین کو سے محبت کرتے ہیں. قرآن دو بڑے جلیل صبر اپنے انبیاء کا ذکر کرتا ہے تو کہ منظر محسن استعمال کرتا ہے. سورہ یوسف نے فرمایا تو یوسف علیہ السلام کی کہ ولما بلغ اشد آتے نہ ہے حکمن بلینا. جب یوسف علیہ السلام فرمایا کہ جب وہ اپنی جوانی سے پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت, نہ حکمت سے مراد نبوت ہے, ہم نے ان کو نبوت اور علم عطا کیا. وہ کزالے کا مسجد محسوس اور ہم احسان کرنے والوں کو اپنی جگہ دیا کرتے ہیں. سورۃ قصص نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی نیت کہ ولما بلغ اشدہ واستوی, یہاں ایک لفظ اضافہ کر دیا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور کسی درخت کی طرح اپنے تنے پر کھڑے ہو جاتا ہے جیسا, اس انداز میں گویا بھرپور جوانی ان کی آئی تو کیا فرمایا آتے نہ حکمت ملیما, ہم نے ان کو وہی حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی اور علم دیا. وہ کزار میں ذل محسنین اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیا کرتے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں جن کے لیے قرآن محسن کا اصطلاح استعمال کرتا ہے وہ کوئی بہت اعلیٰ اور عرصہ درجہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو بشارتیں دے رہے ہیں. پر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ احسان ہے کیا. تو پہلے میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یہود اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم نہ تو یہودی ہو جاؤ, وقالوا قولوا یہودی نہ نصارہ تہتدوا, وہ کہا کرتے تھے یہودی ہو جاؤ بڑا ہو جاؤ. تو اس سورہ بقرہ میں مضمون ہمیں کئی کئی جگہ ملتا ہے. تو ایک جگہ ان کے جواب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے, یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ لم یدخل الجنۃ الا من کان یہودی الا من کان یہودی نہ نصارہ, کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے مگر صرف یہودی اور نصارہ. تم کا امانیہ ہوں فرمائے یہ تو ان کی دلوں کے خواہشات ہیں, اپنے دل کو صاف کا ذکر کر رہے ہیں. تم آؤ تو برہانہ تم ان تم سے یقین آپ ان سے کہیے کہ تم اپنا اگر تم سچے ہو تو تم بھر لے کر آؤ, ابھی تمہیں کہنے سے کیا ہوتا ہے. پھر فرمایا ایسی بات نہیں, بات کیا ہے بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برکت بات یہ ہے کہ من اسلم وجهه لله, جس نے اللہ کے لیے اپنے سر اطاعت کو جھکا دیا, اسلام لیا ہے, وہ محسن اور وہ اس کے ساتھ ساتھ احسان کا رویہ بھی رکھتا ہو, وہ محسن ہو, تو سمجھ رہے ہیں اندر ابدی اس کا اس کے رقص کے ساتھ ہے. بلا خوف نہ رحم بلا ہوں یادگی, اور اس کے لیے نہ کوئی خوف نہ احسان. اس سے ہمارا کیا چیز پتہ چلی؟ اس سے ہم آپ پتہ چلی کہ اسلام کچھ اور ہے اور احسان کچھ اور ہے. اسلام تو پہلا درجہ ہے کہ آپ نے اپنے سر اطاعت کو ختم کر دیا, آپ نے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا, آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور آپ اس دائرے میں شامل ہو گئے, تو وہ تو ہے اسلام. مگر جو ہوگا معصوم احسان کرنا اس سے کچھ آگے کا درجہ ہے. کتنا آگے کا درجہ ہے؟ اگر آپ جواب دیکھنا چاہیں تو ہم کو ایک آیت نظر آتی ہے سورہ مائدہ کی, فرمایا ویسا اگر لذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فیما کانوا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا اللہ یحب المحسنین. ذرا اس کو احساس وغیرہ کیجیے گا. فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے, اگر وہ جو کچھ کھاتے ہیں یعنی وہ اگر یہ ایسے مضمون چلا رہا ہے سورہ مائدہ میں, اور مجھے یاد پڑتا بارہواں رکوع ہوئیں گے اور وہاں یہ ختم ہو رہی ہے بارہواں رکوع پر, اور اس میں مضمون آیا ہے حلال و حرام کا. تو وہاں یہ بات فرمائی گئی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ طیبات کھائیں. اور پھر فرمایا کہ پھر وہ ویسا لذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فیما کانوا ایسا متقوا وآمنوا, اگر وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے وہ عمل میں عمل الصالحات اور ایمان لائے اور نیکی کے کام کرے, متقوا وآمنوا اور وہ کچھ اور تقوی اختیار کرے اور ایمان لائے, یعنی پہلے جو ایمان لانا تھا ان کا وہ تو اسلام کے درجے کا, اب کچھ ان کا ایمان اور بڑھا کیونکہ انہوں نے اللہ کا کچھ اور تقوی اختیار کیا, سنت تقو اور پھر اللہ کا تقوی کچھ اور بڑا ان کا وہ آسن اور وہ احسان کے درجے کو پہنچ گئے. اب آئے ہوئے کہ دراصل تین درجے بیان کیے جا رہے ہیں, ایک وہ جس میں پہلا درجہ جو کو انسان ایمان لاتا ہے جس کو ہم اسلام کا درجہ کہتے ہیں, پھر کچھ تقوی بڑھا اور ایمان کا درجہ پیدا ہوا, پھر کچھ درجہ بڑھا اور احسان کا درجہ پیدا ہوا, اور جب یہ احسان کا درجہ پیدا ہو گیا تو فرمایا گیا کہ بندہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے جو ہے اگر آپ درجات کی بات کر رہے ہیں تو اسلام سے دو درجے اوپر ہے, اور اس کی تو ہمیں وضاحت اور تشریح مل جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے. اور جب قرآن کی کسی بات کو وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں مل جائے تو بس وہ آخری بات ہے, اس کے بعد اب آپ کو کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ حدیث جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں وہ دراصل وہ حدیث سے جو بڑی مشہور ہے جو کہ حدیث جو نہیں کہلاتی ہے, جس میں آپ کو اگر آپ حدیث کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلومات میں جس میں اول رکھتی ہے حدیث, اور اس حدیث کو جس طریقے سے سورہ چاہتا ہو عمل کتاب یا اساطر کتاب کہا جاتا ہے پوری کتاب کی بنیاد, اسی طرح احادیث کے مضمون میں اس حدیث کو عمل احادیث یا اساطر احادیث کا درجہ دیا گیا ہے. اور نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور اور بڑی طویل حدیث ہے, اور وہ حدیث ہے جس میں ایک اس کے بہت سے راوی بھی ہیں, ایک اس کے راوی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور میں کئی حدیث میں اس کی بدالت میں سوچوں گا, مگر میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اس میں کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں تھے بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں, اور ایک شخص آئے اور وہ ایسے تھے کہ نہ ان کے اوپر نہ کوئی گرد و غبار کے آثار تھے, حال بڑے اچھے بنے ہوئے تھے, کپڑے بڑے اجلے اور صاف ستھرے تھے, شکل سے پہچانے نہیں جاتے تھے, اور وہ آئے اور مدینے کو پھینک کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے الفاظ کو کہتے ہیں کہ شاید زانوں سے زانوں ملا کر آمنے سامنے بیٹھ گئے اور آپ نے ان آنے والے صاحب نے اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر رکھ دیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ایسے زانوں سے زانوں ملا رکھے اور اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے. اور پھر انہوں نے سوالات کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد بتائیے اسلام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے, آپ نے پھر اس کا جواب دیا, پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے, آپ نے اس کا جواب دیا, پھر انہوں نے پوچھا قیامت کے آنے کا وقت بتائیے. جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سائل اپنی امداد کو اس چیز کا علم ہوئی. اور پھر آخر انہوں نے پوچھا کہ اچھا قیامت کے آنے کی کچھ نشانیاں بتائیے. یہ پانچ سوال ہیں جس کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو صاحب تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت اس میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھایا اور میں ابھی تک مخمصے میں رہا تو کون سے تھا تو ہم شکل بھی نہیں جانتے تھے. اور یہ کہ اس انداز میں اور وہ اس میں ایک خاص بات بلکہ یہ بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیتے تھے تو وہ جوابن کہتے تھے کہ آپ نے سچ کہا. کہتے تھے عجیب سائل ہیں جو اگر اس میں آئے تھے تو جواب کی تصدیق بھی کرتے ہیں. کتنا سائل ہے کہ ساری بات کی تو ہر تمہیں فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکمکے میں رہا اور دو تین دن کے بعد جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا آپ نے پوچھا کہ عمر تم جانتے ہو کہ وہ کون سائل تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا کہ جبریل تھے اور وہ آئے تھے انسان کی شکل میں تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. بتائیے یہ پانچ سوال ہیں جو کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد وہ صاحب تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت اس میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلایا اور میں ابھی تک مخمصے میں رہا تو کون سے تھا تو ہم شکل بھی نہیں جانتے تھے. اور یہ کہ آئے بھی اس انداز میں اور وہ اس میں ایک خاص بات بلکہ یہ بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے تھے تو وہ جوابن کہتے تھے کہ آپ نے سچ کہا. کہتے تھے عجیب سائل ہیں کہ اگر یہ پوچھنے آئے تھے تو جواب کی تصدیق بھی کرتے ہیں. یہ کون سائل ہے؟ تو ساری بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مکمسے میں رہا اور دو تین دن کے بعد جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ اے عمر تم جانتے ہو کہ وہ کون سائل تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا کہ وہ جبریل تھے اور وہ آئے تھے انسان کی شکل میں تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. تو یہ طویل حدیث ہے. اگر آپ نے اس کا آپ کے ذہن سے نہیں گزری تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس کو کہیں. اس حدیث میں جہاں احسان کے متعلق پہلی بات یہ دیکھیے گا اس میں کہ اس میں انہوں نے اسلام کے متعلق پہلے پوچھا پھر ایمان کے متعلق پوچھا اور پھر احسان کے متعلق پوچھا. یعنی وہی بات آ کہ اسلام پہلا درجہ ایمان دوسرا درجہ اور احسان تیسرا درجہ ہے. اور اس احسان کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ احسان یہ ہے کہ کاننا کا تعبد ان تعبد اللہ کاننا کا تراہ ہو. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو کاننا کا تراہ ہو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فعلم یہ تم کرا ہو فعلم ہی یراب. اور اگر تم عبادت میں وہ انداز پیدا نہیں کر سکتے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ چیز تو اپنے ذہن میں مستحضر رکھو. اس چیز کو تو اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا. یہ دراصل دراصل وہ بات ہے کہ نماز کے لیے ہم سے کہی جاتی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تم اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ تم اللہ کے حضوری میں کھڑے ہو اللہ کے سامنے ہو. اور اسی کی پھر وہ انتہا ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تصور میں گویا یہ لاؤ کہ تم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے. اب یہ آپ اس تفصیلات میں نہ جائیے گا کہ اللہ کے قدم کیسے وہ متشابہات کی بات ہو رہی ہے. اللہ کا تو کوئی جسم نہیں کوئی ہیئت نہیں ہے مگر تصور میں یہ لائیے گویا کہ آپ نے اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے. یہ وہ انداز ہے یہ حضوری کا انداز. تو چنانچہ احسان کا درجہ یہ ہے کہ آدمی کو گویا اس طرح اس کے سامنے نظر آ رہا ہو. اور اگر سمجھتا یہ نہ ہو تو یہ تو اس کو احساس ہو کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے وہ درجہ جو عبادت میں کہا گیا کہ انسان کو حاصل ہونا چاہیے. تو اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ احسان دراصل کسی بھی معاملے میں سلوک کی چوٹی ہے. اس کا یہ لفظ احسان ہے جو قرآن استعمال کرتا ہے. اب آئیے آپ واپس کہ ہم سے کہا یہ گیا کہ بدل والدین احسانا کہ اپنے والدین کے ساتھ تمہارا سلوک جو ہوگا وہ چوٹی کا سلوک ہوگا. میں کہتا ہوں کہ آپ قربان جائیے اس قرآن کے اندازے بیان کی کہ اگر اتنی ہی بات کہہ کر چھوڑ دی جاتی اور والدین کے متعلق کوئی دوسرا حکم نہ آتا تو میں کہتا ہوں کافی تھا. اس کے علاوہ آپ کو پھر والدین کی دراصل کسی احکامات کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ آپ سے کہہ دیا گیا تھا کہ ہر معاملے میں تمہارا اپنے والدین کے ساتھ سلوک جو ہے وہ چوٹی کا اعلیٰ ترین جو کچھ تم اپنا رویہ سوچ سکتے ہو وہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ اختیار کرنا ہے. اب مگر اللہ کی شان کریم ہے کہ ہم کو بات سمجھانے کے لیے اور ہمارے اوپر اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے متعلق پانچ احکامات ہم کو اور تم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اما یبلغن بلا کا یبلغ پہنچنا. اگر تمہارے پاس عندک احدہما ان میں سے ایک اور کلاہما یا دونوں اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں یعنی یہ کہ بوڑھے ہو کر وہ تمہارے پاس رہیں, فلا تقل لهما اف, تو ان کو اف تک نہ کہنا, ولا تنہرهما, اور نہ ان کو جھڑکنا, یہ سہارا کا جو لفظ ہے عربی میں اس کے معنی جھڑکنے کے, نہ ان کو جھڑکنا, وقل لهما قولا کریما, اور ان کے ساتھ میٹھا بول بولنا, اور وقف لهما جناز ذل من الرحمت, اس کے الفاظ کی تفسیر کروں گا بعد میں, پسرالی سمجھیے اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے شفقت اور محبت سے جھکائے رکھنا, اور کیا کہنا ہے, وقر رب الرحمٰن قمر ابیانی سبیلا, اور یہ دعا مانگتے رہنا کہ اے میرے رب جس طریقے سے انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا تھا اسی طریقے سے آج تو ان کے اوپر رحم فرما. پانچ باتیں ہیں جو کہی گئی ہیں, مگر ان پانچ باتوں سے پہلے کیا کہا گیا کہ وہ علما جب لغما کا ہند کل کے برا عہد ہوما اور خلاف ماں, جب ان میں سے کوئی تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچے تو یہ کرنا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس یا آپ والدین کے ساتھ کچھ وقت رہتے ہیں جب وہ بڑھاپے کی سرحد میں نہیں پہنچے تو یہ احکامات نافذ نہیں ہوتے, نہیں. یہ قرآن کا وہ انداز بیان ہے جس کی میں نے اشارہ کر دیا آپ سے سورہ رحمان کی مناسبت سے, کہ قرآن بعض اوقات چھوٹی کی بات کا ذکر کرتا ہے اور باقی ساری باتیں اس میں شامل ہیں. والدین کو سب سے زیادہ اپنے اولاد کی سلوک کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ بڑھاپے کے سرحدوں میں داخل ہو جاتے ہیں, چنانچہ چونکہ سب سے زیادہ ضرورت ان کو اس وقت ہے, لہذا اس وقت کا ذکر کیا گیا, اور اس سے خود بخود یہ بات نکل آئی کہ باقی اوقات میں بھی, یعنی والدین کی باقی عمر کے درجے میں بھی آپ کو والدین کے ساتھ یہی سلوک روا رکھنا ہے. اب آپ پوچھیں بڑھاپے کا خاص طور پہ کیوں ذکر کیا گیا, یہ بات میں سمجھتا ہوں اس کے صرف معلوم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو یہ کہ کوئی انسان خود بوڑھا ہو چکا ہو اور اس سے پوچھیے آپ کبھی کہ تم اپنے اولاد سے کیا توقع رکھتے ہو, یہ بڑھاپا وہ ہے جب انسان کے سوا جواب دے گئے ہیں, صحتیں خراب ہیں, لوگ اگر ملازمت سے پیشہ ہیں تو ریٹائر ہو چکے ہیں, معاش کے ذرائع بند ہیں, ختم ہو چکے ہیں, آمدنیاں قلیل ہو گئی ہیں, وہ شخص جو گھر میں خود قوام تھا, جو خود کما کے لایا کرتا تھا اور دوسروں پر خرچ کرتا تھا, آج شاید کسی دوسرے کا دست نظر ہو گیا ہے, وہ جس کے اوپر اپنی چھت تھی شاید وہ آج مکان کو بھی ترس رہا ہے, وہ شاید چلنے پھرنے سے معذور ہو رہا ہے, وہ وقت ہے جب کہ اولاد کی محبت کی سب سے زیادہ, اولاد کی شفقت کی سب سے زیادہ اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اگر بڑھاپے کا احساس کرنا ہے تو یا تو اس سے پوچھیے جو بڑھاپے کے حدود میں قدم رکھ چکا ہے, اور اس سے پوچھیے کہ تمہیں اولاد کی کتنی ضرورت ہے, یا ایک دوسرا طریقہ اور ہے اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں, اور الحمدللہ آپ میں سے اکثر وہ تجربہ ساتھ کر چکے ہیں, کہ مغربی ممالک میں جا کے دیکھ لیجیے کہ انہوں نے اپنے بڈھوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کو کس طریقے سے اپنے گھروں سے نکال کر نرسنگ ہوم میں پہنچا دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو دنیا کی ساری ضرورتیں مہیا کی ہیں, کھانے کو بھی ہے, پہننے کو بھی ہے, صحت کی نگرانی کی جا رہی ہے, نرسنگ بھی ہیں, مگر کس چیز سے محروم ہیں, محبت نہیں ہے, شفقت نہیں. تب جا کے پوچھیے ان بڈھوں سے, آپ پوچھیں ان سے کہ تم کسی چیز کی تکلیف ہے, تو نہیں نہیں دنیا کی ساری آسائشیں میسر ہیں, ہاں ایک چیز کی تکلیف ہے, میرا بیٹا کبھی سال میں مجھ سے ایک دفعہ ملنے نہیں آتا, اور کرسمس کا تو میں آنکھ لگائے ہوتا ہوں کہ شاید وہ آ جائے مجھ سے ملنے کے لیے, تو وہ ایک ٹیلی فون کر کر اور ایک کارڈ بھیج کر بار بار گزارا کر لیتا ہے, میں اس کو دیکھنے کو میری آنکھیں ترستی ہیں. آپ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں, میں آپ کو کوئی نقصہ نہیں کھینچ رہا, جذبات میں تو میں آپ سلانے نہیں چاہ رہا, یہ حقیقت ہے وہاں ہو رہی ہے کہ انہوں نے والدین کو بوجھ بنا کر نرسنگ ہوم میں پہنچا دیا ہے, اور وہی چیز کی پھر ہم نقالی کر رہے ہیں. تو بڑھاپے میں جو صورت حال پیدا ہوتی ہے وہ کسی بدھ ہی آدمی سے پوچھیے کہ تمہیں اپنی اولاد کی کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے, لہذا خاص طور پر اس چوٹی کی ضرورت کا ذکر کیا گیا کہ اگر تم میں سے کبھی ایک یا دونوں والدین بڑھاپے کے سرحد میں قدم رکھ چکے ہیں تو فلا تقل لهما اف, ان کے ساتھ اف بھی نہ کرنا, یہ بالکل وہی عربی کا لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, اف بھی نہ کہنا, یعنی یہ کہ زبان سے تمہارے اف تک نہ نکلے. اور دوسرا لفظ کہا گیا ولا تنہرهما, اب یہاں بھی دیکھیں گے ان پانچ احکامات میں دو تو وہ احکامات ہیں جس کے لیے آپ انگریزی میں لفظ ڈونٹ استعمال کر سکتے ہیں, ڈونٹ ڈو اٹ, یعنی منفی احکامات, اور دو ہیں جس کو آپ انگریزی میں ڈوز ملا سکتے ہیں, یعنی ایک مثبت احکامات, ایجابی احکامات, پازیٹو, یہ کرو یہ نہ کرو اور یہ کرو, یہ چار احکامات دنیا سے متعلق اور پانچواں حکم آخرت سے متعلق. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ دو منفی احکامات کیا دیے گئے, فلا تقل لهما اف, ان کو اف تک نہ کہنا, ولا تنہرهما, اور نہ ان کو جھڑکنا,
غور کیجیے گا, بات ہو رہی ہے چوٹی کی, میں نے آپ کے سامنے پوری سیما آتا ہوں, آپ کو چوٹی کا انداز ملے گا. تو دراصل یہ دو ڈونٹس کی, یعنی وہ چیزیں جو آپ کو نہ کرنی ہیں, ان کی دو انتہا ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی, کہ آپ نہ ان کو اس کے ہیں اور نہ جھڑکیں. بس یہ دو انتہائیں ہیں جس کے درمیان آپ کا منفی رویہ اپنے والدین کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور اس سے بھی آپ کو منع کر دیا گیا. گویا اگر کوئی شخص ہیں ایسے بدبخت موجود کہ والدین کو جھڑکنے سے آگے جا کر تنگ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, کہ کبھی موقع ملا تو والدین کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا ہے, ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں, فرمایا گیا کہ وہ چیزیں تو وہ ہیں کہ تم سے تصور ہی نہیں کی جاتی. قرآن ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں کرتا. یہ قرآن کا ایک انداز دیکھیے کہ بات وہ باتیں جو بڑی قبیل ہوتی ہیں قرآن اس کا ذکر ہی نہیں کرتا, سرے سے اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیتا ہے قرآن. یعنی وہ اتنی بری بات ہے کہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا جا رہا. تو گویا یہ کہ والدین کے ساتھ جو برے سے برا رویہ ہو سکتا ہے وہ ان دو انتہاؤں کے درمیان ہو سکتا ہے, کہ آپ ان کو اس تک نہ کہیں اور ان کو جھڑکے نہ, اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو منع کر دیا کہ آپ نہیں کر سکتے. یہ ہے صورت. اور جو مثبت پہلو ہے وہ کہا گیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, تم ان کے ساتھ میٹھا بول بولو. اب یہ مثبت کے دو انتہا ہیں کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کم از کم جو نیکی کا کام اور کم از کم جو اچھائی کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کر سکتے ہو وہ یہ کرو کہ ان کے سامنے میٹھا بول تو بول دو. تو جو بات آپ اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی بولنا جو گل کسی بات تو کہیں, یعنی بات کہنے میں کیا جاتا ہے. یہ عین ممکن ہے کہ والدین اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بعض اوقات آپ سے اس چیز کا مطالبہ کریں جو حقیقت صحیح نہ ہو, جو ناجائز مطالبہ ہو اگر آپ کہنا چاہیں اس بات کو, مگر جواب میں اگر آپ نے کہا کہ نہیں ابا جان آپ تو بڑی ناجائز بات کر رہے ہیں, یہ تو بالکل غلط ہے, میں عقلی دلیل سے ثابت کیے دیتا ہوں بھی آپ کے سامنے, نہیں یہ آپ مطلوب نہیں. مطلوب یہ ہے کہ اس کے جواب میں بھی آپ کا انداز یہ ہوگا کہ بہت اچھا بجان میں نے سن لیا, میں کوشش کروں گا. یعنی یہ کہ آپ ان کے ساتھ میٹھا بول تو بولیں, یہ تو کم از کم آپ سے درکار ہے. اور زیادہ سے زیادہ کیا درکار ہے کہ وَقْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ابھی غور کیجیے گا عربی کے الفاظ پر. جناح کے دراصل معنی ہیں دو بازو جو کہ پرند کے لگے ہوتے ہیں, یہ اصطلاح ہے عربی, کہ آپ اپنے دونوں بازوؤں کو جناح ذل, کون سے بازو؟ وہ بازو جس سے نرمی کا اظہار ہو رہا ہو. یہ ذل کا لفظ رکھ کیجیے گا, یہ بھی اہم لفظ ہے عربی کا, یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ زمین بنتا ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بعض اوقات عربی کے الفاظ کو جب اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے معنی بالکل بدل دیتے ہیں. اردو میں جب زمین استعمال ہوتا ہے تو وہ تو خراب لفظ ہے, بعض گالی کا طور ہے. اگر میں کسی کو زمین کہوں تو اگر طاقتور ہوگا تو ایک آپ سکھا دے گا, میں نے کسی کو گردان پکڑ لے گا, لیکن زمین کہتے ہو تم کچھ. مگر عربی میں اس کے معنی زمین کے دو نہیں, عربی میں اس کے معنی ہیں نرم خو. اور بعض اوقات اس کو قرآن نے بحثیت خوبی کے بیان کیا. سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتدی منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان والو, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا تو پھر کیا, اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لے آئیں گے. اور وہ قوم کیسی ہوگی, یحبہم, اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رہیں گے, ویحبونہ, اور وہ اللہ کو محبوب رکھیں گے. اور ان کی صفات کیا ہوں گی, عزتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. ان کی صفات میں سے صفت ہوگی, صفت ہوگی کہ وہ مومنین کے ساتھ نرم جو رویہ رکھیں گے. ان کا رویہ وہ ہوگا جو سورہ فتح میں فرمایا رحماؤ بینہم. مومنین کا رویہ تو یہ ہے کہ رحماؤ بینہم, آپس میں ایک دوسرے ساتھ ترحم کرتے ہیں, شفقت سے پیش آتے ہیں. وہ بات یہ فرمائی کہ عزتن علی المؤمنین, وہ مومنین کے ساتھ نرم جو رویہ رکھیں گے, عزتن علی الکافرین, اور کافروں کے مقابلے میں وہ سخت ہوں گے. کہ یہاں جو عزلہ ہونا ہے, ذلیل ہونا ہے, یہ ذلیل ہونا ان معنوں میں نہیں, یہ دراصل نرم جوئی کے معنی میں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اس سورہ عمران میں, ولقد نصرکم ببدر, ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں بھی نصرت عطا فرمائی تھی, وانتم اذلہ, اور تم اس وقت بڑے قلیل تھے, تھوڑے تھے, نرم تھے, یعنی کفار کے مقابلے میں تمہاری تعداد کیا تھی. اب گویا اگر وہاں گئی کے معنی آپ یہ لیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اردو والے معنی میں زمین نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نرم تھے. تو وہی یہ نرم کا لفظ ہے جو ذل سے آتا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ وقف ہما جناح ذل من الرحمت, تم اپنے یہ دونوں بازو شفقت اور رحمت اور نرم جوئی کے ساتھ اپنے والدین کے آگے پھیلا دو. کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ان کے آگے چھک جاؤ، ان کے آگے بچھ جاؤ. تو گویا مثبت جو آپ سے دو رویے درکار ہیں، ان کی ایک انتہا یہ ہے کہ آپ کم از کم ان کے ساتھ میٹھا بول تو بولیں، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ جھک جائیں، آپ بچھے جا رہے ہوں. میں آپ کا حدیث پیش کروں گا وقت کے مناسب سے انشاءاللہ، اس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ بچھے جانے کا کیا انداز ہے جو ہم سے مطلوب ہے. تو یہ دو مثبت باتیں ہیں جو کہی گئی. اور آخری پانچویں بات یہ کہی گئی کہ وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ بھی دعا مانگا کرو اے رب ان کی مغفرت کر دے جیسے کہ انہوں نے مجھے برہم میں پالا تھا. آپ غور کیجیے گا، وقر رب، دعا مانگو کس سے؟ رب سے، اپنے رب سے دعا مانگو. اللہ کے لیے لفظ رب استعمال کیا گیا. اور کیا دعا مانگو؟ ارحمنا، اے رب ان پر رحم فرما دونوں پہ. کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. ان کے پالنے کے لیے لفظ استعمال کیا قرآن نے، اور اللہ کے لیے بھی لفظ رب استعمال کیا. اب غور کیجیے، قرآن کے الفاظ لفظ اللہ بے معنی نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے. اللہ نے اپنے لیے لفظ رب اس لیے استعمال کیا کہ بابے ان کے پالنے کو ربیانی کہا گیا، انہوں نے مجھے پالا. معنی کیا ہوئے کہ آپ کا خالق حقیقی تو دراصل اللہ ہے، بس خالق مجازی والدین ہیں. والدین اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے کہ دنیا میں لانے کا ذریعہ آپ کے والدین ہیں. اور ٹھیک ہے، پالنے والا تو اللہ ہے، مگر دنیا میں پالنے والے آپ کے والدین ہیں. یہ سب باتیں جو کہی جانی ہے. غور تو کیجیے گا کہ پھر وہ بات آئی کہ میرے والدین تو مجھے ساری عمر پالتے ہیں، آج بھی پالتے ہیں. اگر آج جبکہ ہم اور آپ اپنی دانش میں بالکل انڈیپینڈنٹ اور آزاد ہیں اور اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، اگر آج بھی والدین موجود ہوں تو جو کچھ ان کے بس میں ہوگا ہمارے لیے وہ آج بھی کریں گے. ان کے لیے ہم آج بھی ان کے چھوٹے بچے ہی جیسے ہیں. مگر ڈالنے کا ذکر کیا گیا تو بچپن کا ذکر کیا گیا. چھوٹی کی باتیں ہو رہی ہیں نا. پالتے تو والدین ہر وقت ہیں، مگر جس محنت اور مشقت کے ساتھ والدین اولاد کو بچپن میں پالتے ہیں، وہ آپ انہیں سے پوچھیے جن کے اولادیں ہیں. کسی باپ سے پوچھیے جب اس کا بیٹا اور بیٹی کبھی بیمار ہوتا ہے تو کس طرف اور لگن سے وہ ڈاکٹر کے لیے بھاگا پھرتا ہے. کسی ماں سے پوچھیے کہ جب اس کے رات کو اس کے بچے کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو کیسے ٹہل ٹہل کے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دیتی ہے اپنی اولاد کو گود میں لیے ہوئے، صرف اس لیے کہ اس کو چین کی نیند آ جائے. اس کی چین لیے اپنی اس کے چین کے لیے اپنی ساری راتوں کو نیند کو وہ تیاگ کر دیتی ہے. جس مشقت اور محنت کے ساتھ والدین بچپن میں پالتے ہیں وہ دراصل چوٹی کی محنت اور مشقت ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اپنی حاجت کا خود پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے چاہیے کیا. بچہ رو رہا، اب اس کو تو نہیں معلوم کہ مجھے تکلیف کیا ہے. اب یہ تو اس کے والدین ہیں کہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پیٹ تکلیف ہے تو کیا پریشانی ہے، تو بھوک لگی ہے. تو انسان اتنا اس وقت مجبور اور محنت ہوتا ہے کہ اس کو اپنی حالت کا خود اندازہ نہیں، اور اس وقت اس کے والدین پال رہے ہیں. یہ چھوٹی کا لمحہ ہے پالنے میں. چنانچہ چھوٹی کی بات کی تھی کہ جیسے انہوں نے جس مشقت اور محنت کے ساتھ مجھے اس زمانے میں پالا تھا، اے رب اسی انداز میں آج تو ان پہ رحمت فرما. یہ وہ دعا ہے جو ہمیں تلقین کی ہوئی ہے. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاص طور پہ جب تمہارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ایک نیکی کا کام تم ان کی مجھے کر سکتے ہو تو ان کے لیے دعا مانگا کرو. اور دعا یہ ہے جو تلقین کی ہوئی ہے کہ رب رحمنا کما ربیانی صغیرا. حضرات میں چاہوں گا کہ اس دعا کو ہم یاد بھی رکھیں، اور اس دعا کو ہم اپنی نمازوں کے بعد کی دعا میں معمول اپنا بنا لیں کہ ہم اپنے والدین کی دعائیں نہ کریں کہ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ غور کیجیے گا کہ پانچ باتیں ہیں جو ہم سے کہی گئی ہیں، دو جس میں نے منفی، دو مثبت اور ایک آخرت سے متعلق. اب میں چاہوں گا کہ مختصر آپ کے سامنے، کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے اور ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ جو موضوع جتنا اہم ہوتا ہے اسی مناسبت سے آپ کو قرآن کی بھی آیات مل جائیں گی، اور اسی مناسبت سے آپ کو احادیث کے احکامات بھی مل جائیں گے. تو اگر آپ احادیث کی کتب میں والدین کے حقوق کے متعلق دیکھنا چاہیں جو اکثر اوقات صلہ رحمی کے تحت آپ کو ملتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ بڑی کثیر تعداد میں آپ کو احادیث نظر آتی ہیں. میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کروں گا وقت کے مناسب سے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سے پسند ہے، کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں. فرمایا وقت کے اوپر نماز ادا کرنا، اور یہ تشریح کس بات کی ہو رہی ہے، ان میں صلاح کانا طلب مومنین آدم محفوظ تھا. پھر انسا کی جو آیت ہے کہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے مومنین پر وقت کے ساتھ فرض کی ہے، تو فرمایا کہ وقت کے اوپر نماز ادا کرنا، والدین کے ساتھ فرما برداری سے پیش آنا، اور والدین احسان، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، فرض کیجیے آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو ہے وہ والدین خبرداری کے بعد ہے. لہٰذا وہ روایت آپ کے ذہن میں آئی کہ آپ تشریف لے آئے جہاد کی سبیل اللہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شامل ہونا چاہ رہے ہیں، پوچھا تمہارے والدین حیات ہیں؟ ایک یا دو، اور مجھے یاد پڑتا ہے تم ان کا اللہ شاید حیات ہے. میں نے کہا ان سے اجازت لی؟ میں نے کہا اجازت نہیں لی. کس حال میں چھوڑ کے آؤ؟ رو رہی تھی میرے آنے سے. کہا واپس چلے جاؤ، جس طریقے سے ان کو بلایا ہے اس طریقے سے ان کو ہٹاؤ، تم جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے. اور چیز جہاد کی سبیل اللہ کے اوپر افضلیت دی جا رہی ہے کہ والدین کی جا کے خدمت کرو. وہ حدیث چارا سنی کہ ایک دفعہ تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے، اور منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں. اب یہ وقت تھا کہ آپ کے لیے وہ لکڑی کا منبر بن چکا تھا جس کی تین سیڑھیاں جس کو آپ کہتے ہیں وہ تھیں. اور یہ مدینہ منورہ کے کافی بات کی زندگی کا واقعہ ہے، یہ بھی بڑا تفصیلی واقعہ ہے. جو منبر بنا کیسا تھا اس میں نہیں بنا، تو اب آپ اس تین سیڑھیوں پر قدم رکھ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، آپ نے کہا آمین. دوسری پہ قدم رکھا، کہا آمین. تیسری پہ قدم رکھا، کہا آمین. اور یہ کہہ کر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا. وہ کرے رات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے تو کبھی نہیں کرتے، جیسے کہ ہر سیڑھی پہ آمین کہا اور خطبہ دیا. پھر آج کسی نے ہمت کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے اس کی قیمت آمین کیوں کر دی؟ فرمایا جبریل امین میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے کہا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی محفل میں تمہارا نام آئے اور تمہارے اوپر درود نہ بھیجا جائے، سننے والے تمہارے پر درود نہ بھیجیں، تو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو تمہارے پر درود نہ بھیجے، تم کہو آمین. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا کہ جبریل امین پھر آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی کسی امتی کو رمضان مل جائے، اور خاص طور پہ اس اسلام کے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان میں اللہ کو راضی کر کے وہ اپنی مغفرت حاصل نہ کر لے، تو اس کی ناک خاک آلود ہو، کہو آمین. میں نے کہا آمین. اور کسی سیڑھی قدم رکھا تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ اگر کسی شخص کو ایک یا دو والدین کی خدمت کا موقع مل جائے اور وہ ان کو خدمت کر کر اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، تو اس کی ناک خاک آلود ہو، آپ کہیے آمین. میں نے کہا آمین. اب غور کیجیے گا کیا والدین کی فرما برداری اور اطاعت کو کیا درجہ دیا جا رہا ہے. ایک حدیث میں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تو اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو ایک دفعہ محبت کی نظر ڈال لے تو تیرے لیے حج مبرور کا ثواب ہے. اگر آپ غور کیجیے گا صادق المصدوق پتہ ہے تو ایمان ہمارا نہیں رہا دلوں کا کہ بات کیا ہم سے کہی گئی. ایک محبت کی نظر ڈال لے تو تیرے لیے حج مبرور کا ثواب ہے. نہ جانے کتنے پاپا اور دل کر زندگی میں ایک دفعہ انسان حج کرتا ہے اور یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ حج اللہ کے یہاں مقبول ہوا کہ نہیں ہوا. یہاں بشارت دی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ محبت کی نظر پر ڈال دے تو رنگ حج مبرور کا سوال ہے، ثواب ہے. پوچھا کسی نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بعض اوقات دن میں 100 دفعہ نظر ڈالتا ہوں. فرمایا ہاں، کہ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی ہے؟ اللہ چاہے تو تجھے 100 دفعہ حج مبرور کا سوال نہیں دے سکتا، تو نظر پر ڈال محبت کی اپنے والدین کی. اور تجھے کا کیا درجہ دیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ گیا کہ والدین جو ہے ایک یا دونوں جنت کے دروازے ہیں. جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ان کی فرما برداری کے ذریعے جنت میں داخل ہو. تو یہ گیا کہ تیرے رب کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے. اب ظاہر یہ طے کہ معروف کی بات ہو رہی ہے. فرما یہ کہ وہ تو حدیث طے کہ تعطا للمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں تو آپ کو کسی کی حکم کی پابندی نہیں کرنی، مگر اگر معروف کے اندر اندر حکم دیا جا رہا ہے تو فرمایا گیا کہ تیرے رب کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے. وہ واقعہ آ جائے آپ کو خود یاد. ایک صحابی تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ بیٹا مجھے بڑا تنگ رکھتا ہے، میری مالی مدد نہیں کرتا. ان کے آنے سے پہلے جبریل امین تشریف لا چکے تھے علیہ السلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسے صحابی آنے والے ہیں، اور جب وہ آئے تو جب وہ آپ کی شکایت کریں تو آپ ان سے پوچھیے گا کہ کیا تم نے کچھ اشعار کہے ہیں، اور اگر کہیں تو ہمیں سناؤ. اور جب وہ آئے انہوں نے بیٹی کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا اس موضوع کے کچھ اشعار کہے ہیں، اگر کہیں تو ہمیں سناؤ. ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے اللہ کہ وہ ہر معاملے میں ہمارا آپ کے اوپر ایمان بڑھا دیتا ہے. میں نے اپنے بیٹے کے رویے سے تنگ آ کر واقعتاً کچھ اشعار کہے، مگر کہنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اشعار صاحب نہیں کہنے چاہیے تھے، چنانچہ میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا آج تک. یہ کہ آپ کو اس کی خبر ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس میں لگے کہ اللہ نے آپ کو خبر دی ہے. ہمارا ایمان آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ہر واقعے سے بڑھا دیتا ہے، بہت سے آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے وہ اشعار سنایا عربی کے چند اشعار تھے، اور پھر انہوں نے یہ شکایت پیش کی اپنی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے مال کے میں تنگ رکھتا ہے. سنبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلوایا اور کہا، اس کے گربان کو پکڑ کر اس کے باپ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ تیرا مال تو بہت بات ہے، تو سارے کا سارا خود اپنے باپ کا. اس کے باپ سے کہا کہ سب کا سب یہ اور اس کا مال تیرا ہے، لے جائے. تو غور کیجیے، یہ ہے باپ کا درجہ. اور جب ماں کے درجے کی بات کی گئی تو وہ آپ مشہور بات معلوم ہے، ایک صحابی نے پوچھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو سب سے زیادہ حق کس کا؟ تو کہا ماں کا. پھر پوچھا کس کا؟ تو کہا ماں کا. پھر پوچھا کس کا؟ تو کہا ماں کا. تین دفعہ. اور جب چوتھی دفعہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ تیرے باپ کا. کیا معنی ہوئے؟ اخلاقی طور پر ماں کا باپ کے مقابلے میں تینہا حق ہے. ابھی پچھلے دنوں یہاں ڈاکٹر آپ سامنے حقوق الزوجین کی موضوع پر الحمدللہ بڑا تفصیلی مطالعہ پیش کر چکے ہیں، میں نے وہ کیسے سنا ہے، اللہ ان کو جگہ دے. اس میں آپ نے یہ بات کھل کر آئی ہے کہ رجال و قوامون علی النساء، کہ رجال جو ہیں وہ مرد کے نگراں ہیں، گھر کے نگراں ہیں، عورتوں کے اوپر ان کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. تو ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، مگر وہ تو معاشی بھائی بات ہو رہی ہے. قرآن کے انصاف دیکھیے کہ جب اخلاقی پہلو کی بات ہو رہی ہے تو کہا گیا کہ ماں کو تین گنا درجہ حاصل ہے باپ کے مقابلے میں. اور یہ بات کیا ہے؟ یہ بات وہ ہے کہ سورہ احقاف میں وہ وقت نے انسان ابے والدے ہیں حملت امہ کرہن ووضعت کرہا وفصالہ حملہ ثلاثون شہرا. سورہ احقاف میں ذکر یہ ہوا ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، اور والدین کا ذکر کرنے کے فوراً بعد میں ایک ٹکڑا آیا ہے والدہ کے متعلق، والد کا کوئی ذکر کیا ہے. فرمایا گیا کہ اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں لیے رکھا اور اس کو جنا بڑی مشکل سے، اور پھر اس کو دودھ پلایا، اور اس مدت میں 30 مہینے لگ گئے. اب آپ کہیں خاص طور پہ یہ حمل کی مدت کا اور ولادت کا کیوں ذکر ہے؟ ان حضرات بات وہ ہے کہ میں اور آپ مرد حضرات اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ عورت کیا دقتیں اور تکلیفیں اٹھاتی ہے. یہ ہم اور آپ صرف پڑھ سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے، دیکھ سکتے ہیں. کیوں گھروں میں جن کی ولادت ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ عورت کس دور سے گزرتی ہے اس مہینے کہ وہ بچے کو اٹھائے رکھتی ہے پیٹ میں، اور پھر وہ جانتی ہے کہ بچے کو جو اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں. اس تکلیف کا اندازہ اگر آپ نے ریسرچ کبھی پڑھی ہو، نہیں تو پڑھیے، کہ چونکہ آج کل ہر چیز کے ناپنے کے پیمانے موجود، کہ یہ درد کو ناپنے کا جو پیمانہ موجود ہے، اور اگر ڈاکٹر صاحبان ہیں تو ان کو علم ہوگا، تو وہ جو ڈول اور میٹر کہلاتا ہے، اور ڈول اس میں صرف ناپتے ہیں درد کو، یہ DOL والا ڈول جو ہے یہ درد میں، تو انہوں نے درد کو بھی ناپ لیا. تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مرد کو سب سے زیادہ تکلیف کسی وجہ سے اللہ بچائے درد گردے میں ہو سکتی ہے، اس زیادہ تکلیف مرد کو اور نہیں ہو سکتی. اور یہ تکلیف جو ہے یہ عورت کے درد ذہن کے مقابلے میں کوئی ہستی کوئی چیز رکھتی نہیں. کیا معنی ہوئے؟ کہ عورت جس دور سے گزرتی ہے مرد اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، وہ اس کو دبا حاصل ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا چونکہ ماں اتنی تکالیف کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھتی ہے، اس کو جنتی ہے، پھر کس مشقت سے پالتی ہے، نہ جانے کتنے واقعات ہیں کہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے جان دے دی ہے. لہٰذا قرآن کا یہ انصاف ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن ذکر ماں کا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا ہے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اخلاقی طور پر تمہارے ماں کا درد تمہارے باپ کے مقابلے میں تین گنا ہے. صاحب حضرات احادیث کا مطالعہ کرتے چلے جائیے، مطالعہ کرتے چلے جائیے، آپ کو طویل یہ بات نظر آئے گی کہ آپ کی فرما برداری کی. وہ واقعہ آپ نے شاید سنا ہو، بس وہ واقعہ سنا کے پھر میں بات ختم کروں گا اپنی، بلکہ مستقل واقعات آتے چلے جا رہے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابی ہیں حضرت عنہ، ان کی موت کا وقت ہے اور ان کے زبان میں کلمہ ادا نہیں ہو رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، آپ نے پوچھا کہ کیا اس کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ کہا والدہ حیات ہے. کہا بلواؤ. اللہ بلوائی نہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بیٹے سے راضی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہوں؟ کہ یہ اپنی بیوی کو میرے کو ترجیح دیتا تھا، میں اس سے ناراض ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو معاف کر دو، اس کی موت کا وقت ہے. کہا نہیں معاف کروں گی. کہا پھر معاف نہیں کرو گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے حکم دیا صحابہ کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، اب جلاؤ. میں نے پوچھا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں جلاؤں گا اس کو. کہنے جلائی کہنا اس کا یہ جلانا جو ہے دنیا کا یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ اس کو دو وقت کی آگ میں جلایا جائے. میں نے کہا میں نے اس کو معاف کیا. آج کی تلاوت اور ترجمہ پیش کر کے بات ختم کروں گا. فرمایا ربکم عالم و بما فی نفوسکم. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تمہارے دل اندر کیا ہے. ان تکون صالحین فإنہ کان للعابدین غفورا. فرمانے ہیں کہ اگر تم سے ابھی تک اپنے والدین کے ساتھ کوتاہیاں ہوتی رہی کہیں سلوک نہیں ہوتا رہا تو ابھی بھی پلٹ آؤ. پلٹنے کا وقت ہے. اگر تم ابھی بھی نیک بن جاؤ اب وہ ابھی پلٹ آنے والا. ان تکون صالحین اگر تم پلٹ آؤ فل کانا للعابدین تو وہ پلٹنے اور پلٹ آنے والوں کے لیے بڑا مغفرت کرنے والا. ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی. جب بھی تمہاری آنکھیں کھل جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے کہ مجھے وہ خدمت کرے. حضرات ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے اور ہم کو اس فرصت کا یہ فرصت کا لفظ میں عربی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس میں آپ اور سن چکے ہیں. یعنی جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہمارے والدین موجود ہیں اس کا ہم ایک ایک لمحہ اٹھا کر ان کی جو بھی خدمت کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ہم لوگ وہ ہیں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اکثر کے واقعے سے الگ ہے تو ہم ہاں دور رہ کر بھی ان کی جو بھی خدمت کر سکتے ہیں اس موقع کو غنیمت جانیے اور ان کی خدمت کر کے ان عمر کو احسان نہ کیجیے بلکہ اپنی جنت خود بنا لیجیے. کسی کو وہ حسرت ہو جو مجھے ہے کہ اب تو والدین نہ رہے میں کیا کروں تو اس کے لیے بھی ہمارا دین جو غدیر فطرت ہے لہٰذا اس نے ہمارے دین میں اس کے لیے بھی ایک راہ پیدا کر دی ہے. پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے تو دونوں والدین مثال کر گئے اب مجھے ہوش آیا ہے میں ان کے لیے کوئی کام کر سکتا ہوں. فرمایا ہاں تم ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو. اگر کوئی قرض چھوڑ گئے ہیں تو وہ قرض کی طرف سے ادا کرو. ان کے دوست احباب قریبی اعزاء اگر موجود ہیں تو ان کا عزت و اکرام کرو اور ان کے لیے دعا کیا کرو. فرمایا ایک شخص جو گناہگار ہوتا ہے صرف والدین میں دعا کر جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور دعا کیا کرو رب العالمین کما رب العالمین آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
وزٹ tasqueer.org